شرفاء سات محرم الحرام 1425 ہجری مطابق 27 مئی سن 2004 25واں پارہ سورہ شورہ شریف آیت نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون فيه آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون
جب کہیں پہ الف اور سا کے ساتھ اسم لکھا ہو تو پلیز اس کی رعایت کریں اور نمانا بہت دور نکل جاتا ہے. اسم کے معنی ہوتا ہے گناہ کے. اگر اس کو سین سے پڑھ جائیں گے تو اسم کے معنی ہوتا ہے نام اور بلندی. اس لیے اس کو سا کا مخرج ہے. زبان کی نوک سامنے والے دونوں بڑے دانتوں میں لگائیں. سا اسم
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمِمَّا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله
وجزاء
إنه لا يحب الظالمين
إنه لا يحب الظالمين
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا یہ سورہ شورا شریف کے اندر پہلے والی گفتگو جو تھی وہ بندے کے اعمال سے متعلق تھی بندہ دنیا میں جو کرتا ہے اسی کے مطابق پائے گا اور اس سلسلے میں بات بتائی گئی تھی کہ جو شخص دنیا کو طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے دے گا لیکن آخرت سے اس کا حصہ ختم فرما دے گا اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو آخرت بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے دونوں باتیں پھر آگے چل کر کے یہ بات آئی تھی کہ مشرکین و کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تان دی تھی اور ایک جھوٹا سا الزام لگایا تھا کہ انہوں نے تو اللہ کی ذات پر معاذ اللہ جھوٹ باندھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نہ ان پر کوئی کتاب اتاری ہے نہ انہیں نبی بنایا ہے انہوں نے اپنی طرف سے اپنی نبوت کا اعلان کیا معاذ اللہ کا اعلان کیا تو اس کا بھی قرآن نے جواب دیا تھا کہ وَيَمَحُ اللَّهُ الْبَاطِلُ وَيُحَقِّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنی حق باتوں کو ثابت فرما دیتا ہے اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام غالب ہونے کے لیے اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں اسلام کی خصوصیت الحمدللہ رب العالمین 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور دنیا کی ہر طاقت اسلام کو مٹانے کی کوشش کی لیکن اسلامی فکر و نظر میں وسعت ہوتی رہی اور اب تو دنیا کا کوئی حصہ شاید ہی کہیں ایسا ہو جہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا مسلم بندہ موجود نہ ہو یہ اسلام کی سچائی، اس کی مقبولیت اور اللہ کی بارگاہ میں اس مذہب کی حقیقت اور اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ آج کی گفتگو ہے۔ پہلی آیت کریمہ ذرا غور کریں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ واللہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ تم جو کرتے ہو سب جانتا ہے۔ یہ گہرائی میں اتر جائیے تو روکتے کھڑے ہو جائے، سب جانتا ہے وہ۔ انسان کچھ بھی کرے، کہیں بھی کرے، کسی حالت میں کرے، اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اپنے مومن بندوں کی توبہ کے بعد، یا مشرک اپنے شرک سے، کافر اپنے کفر سے، مبتدع اپنی بدعت سے، فاسق اپنی فسق سے، اور منافق اپنے نفاق سے سچی توبہ کر لے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَاللَّهُ سَجَّاتِ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس کا احسان عظیم ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ اس کی عظمت، اس کا احسان بندے کے اوپر۔ بندے کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی زمین پر اس کے گناہ کرتا ہے، اس کے سامنے، ارے وہ کون سی جگہ ہے جہاں اس نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سا لمحہ ہے جس وقت نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ اس کی نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے گناہگاروں کو سچی توبہ پر معاف فرما دیا۔ جہاں بندے نے سچی توبہ کی، اسے توبہ کو معاف فرما دیا۔ اس سے پہلے مسلسل کئی جگہوں پر یہ بات گزر چکی ہے حدیث پاک کے حوالے سے کہ یہ بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، رب کریم فرشتے سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتے، میرے اس بندے نے سچی توبہ کر لی تو اب زمین کے اس حصے سے بھی گناہ کو مٹا دو، اور جس دفتر میں تم نے میرے اس بندے کا گناہ لکھا تھا اس دفتر سے بھی مٹا دو۔ تو اس کا احسان ہے عظیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ، جو شخص توبہ کرتا ہے فرماتا ہے میں اس کے لیے مغفرت فرما دیتا ہوں، بہت مغفرت فرماتا ہوں۔ تو دیکھتا ہے، وہ یعلم ما تفعلون جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ یہی آیت کریمہ اگر جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی کی آبرو سے کھیلتے ہیں، اگر یہ نگاہ میں رہے تو بندہ بہرحال ہزاروں شیطان کے بہکانے کے باوجود انشاءاللہ وہ بچ سکتا ہے۔
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِهِ،
مسلسل فضائل بیان ہو رہے ہیں مسلمانوں کو۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ ایمان لا کر کے نیک عمل کیا، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ قرآن پھر کہتا ہے کہ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بندے نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول کی گئی، اس کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے اس بندے کی دعا قبول کر لی، اور نمبر تین یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے بعد پھر اس پر فضل فرماتا ہے۔ اب اس کی تعمیل، فضل کیا فرماتا ہے؟ فضل یہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی آرام سے رکھتا ہے, آخرت میں بھی آرام سے رکھے گا. یا فضل یہ ہے کہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیا جو آنے والے تھی جس کا احساس نہیں کر پا رہا تھا. یا فضل یہ ہے کہ پھر دوبارہ اسے برائیوں کی طرف جانے سے بچا دیتا ہے. یا فضل یہ ہے کہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. یا فضل یہ ہے کہ اپنی رضا فرما دیتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, اپنا فضل زائد فرما دیتا ہے اس پر. کتنی باتیں ہوئی. نمبر ایک, توبہ کرنے والے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے. نمبر دو, گناہوں کو معاف فرماتا ہے. نمبر تین, ایمان اور عمل صالح والے بندے کی دعا قبول فرماتا ہے. اور نمبر چار, قبولیت دعا کے بعد اس پر اپنا فضل زائد کر دیتا ہے. وَيَزِيدُهُمْ, دیکھیں ذرا آیت کا تیور بڑا فرمائیے. آیت یوں بھی ہو سکتی تھی, وَيُعْطِي مِنْ فَضْلِهِ, اور اسے اپنا فضل دے دینا ہے. لیکن فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, فضل تھا بڑھا دے رہا ہے. یہ فضل ہی تو ہے کہ تو اس نے توبہ قبول کر لی, گناہوں کو معاف فرما دیا, قبول اسے دعا کی توفیق عطا فرمائی. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتا چلا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے دو شرطیں قرآن نے بیان فرمائی ہے. امنو وعامل الصالحات, ایمان اور عمل صالح. اگر ایمان اور عمل صالح ہے تو اللہ جل شان اس بندے کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی صورتحال یہ ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھا ادھر دعا قبول, اور ہماری صورتحال یہ کہ صبح سے شام تک ہاتھ اٹھا کر کے جیستے رہیں, کچھ بھی نہیں. امام غزالی نے فرمایا کہ ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑاتا ہے, روتا ہے, اے اللہ اے اللہ اے اللہ, رب کریم فرماتا ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. اس بنیاد پر یہ حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر, یہ حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے. حرام کا مطلب صرف کھانے میں حرام نہیں, ہر چیز تو حرام ہے جسے شریعت نے پابند کر دیا ہے, اس پابندی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا ہے. بس یہ فضیلت مومنوں کو فرما دی گئی. والکافرون لہم عذاب شدید, رہ گئی بات کافروں کی, تو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے, سخت عذاب ہے. بڑا خاص رکوع ہے اس حوالے سے. ایک مومن کی زندگی کے چاروں پہلو اس آیت, ان چار آیتوں کے اندر مکمل واضح کر لیے گئے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. پھر سنے غور سے, بہت واضح ہے. اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق بڑھا دیتا, وسیع کر دیتا, تو ضرور زمین میں فساد پھیلا دے, لیکن وہ اندازہ سے اتارتا ہے جتنا چاہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے, انہیں دیکھتا ہے. یا عظیم الشان, یعنی حکم الہی حساب. اس آیت کو پڑھ کر کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بس کیا فرمایا, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ اپنے بندوں کی روزیوں کو پھیلا دے, بادے بازے کر دے, کشادہ کر دے, وائڈ کر دے, تو کیا کریں گے وہ, زمین میں فساد پھیلانا شروع کر دیں گے. زمین میں اس بنیاد پر ہر شخص کی روزی مقرر ہے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ, جتنی روزی اس نے مقرر کی ہے اتنا اتارتا ہے, اتنا بندے کو دیتا ہے. آپ دیکھو, ایک آدمی وہ ہے کہ صبح سے شام تک بیچارہ پسینہ بہاتا ہے, مگر اس کی روزی وہی لمیٹڈ, بڑی مشکل گھر کا خرچ چل پاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے کہ صاحب گیا ایک آدھ دو گھنٹہ آدھا گھنٹہ گیا اس کے بعد صاحب چلایا صاحب اس کے خون برس رہا ہے. خون برس جانتے ہیں محاورہ اردو کا نہیں سمجھا. خون برسنا کہتے ہیں بہت ہی زیادہ دولت مل جانا. یہ مٹی کو چھوتا ہے تو سونا بن جاتی ہے اس کو خون برسنا کہتے ہیں. کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ جو صبح سے لے کے شام تک خون پسینہ بہا ہے وہ جب گھر پہ لوٹ کر کے آتا تو اس کے یہاں خون برستا اور جو آدھا گھنٹہ گیا تھا واپس چلایا اس کے یہاں بھیک مانگنے کا اندازہ ہوتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لبغوا فی الارض, یہ اس کا جواب ہوا. اگر وہ ایسا کر دینا تو زمین میں فساد کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ فرمایا علماء اور اس پر بڑے بڑے عرفاء نے فرمایا ہے کہ اگر بندے کو جو اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس کو اگر اللہ جل شانہ دولت دنیا عطا فرما دے تو وہ ظالم خوخار درندہ بن جاتا ہے اور ہر برائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. لہذا اللہ جل شانہ بقدر ما یشاء جتنی جس کی روزی مقرر کر دی ہے وہ اسے دیتا ہے, اسے دے گا. لیکن یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا یہ بھی نہیں, بلکہ اس کے ساتھ وسائل اور اسباب کو مقرر کر دیا ہے تم کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے, دیکھا ایک شخص ہاتھ سے آ کر کے دعا کر رہا ہے یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے یہ کر دے وہ کر دے. فرمایا سن اب اگر تجھ کو دعا مانگتا ایسی دیکھوں گا تو ماروں گا تجھ کو, میں دردے لگاؤں گا کوڑے سے. عمر فاروق جس کو ایک بار دھمکی دے دے تو پھر کائے کو پھر فرمایا چل کام کر کام کر پھر دعا مانگ. کیا بات سمجھے؟ کام کر پھر دعا مانگ تو اللہ دے گا. یہ توڑی نہیں کہ تیرے گھر میں بیٹھے بیٹھے اسے برس جائے گا آ کر کے. یہ بات فرمایا گیا ہے ابن کثیر نے لکھا کہ اگر بندوں کو ان کی روزیوں میں اللہ جل شانہ وسع فرما دے ان کی ضرورت سے زیادہ تو یہ خرمستی میں آ کر دنیا میں بے ہودگی اور بدتمیزی بچانا شروع کر دیں گے. اور فرمایا ہے شریف اور آیا ہوا ہے کہ کیا پیاری بات لکھی. قال ابن عباس بغیہم طلبہم منزلتن بعد منزلتن ودابتن بعد دابتن ومرکبن بعد مرکبن وملبسن بعد ملبسن. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں فساد کیا کریں گے؟ لبغو بغا فساد کیا چیز ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو دے دیا جائے تو پھر وہ ایک منزل کے بعد دوسری منزل کو طلبگار ہو جاتا ہے, ایک چوپائے کے بعد دوسرے چوپائے کا طلبگار, ایک سواری کے بعد دوسری سواری کا طلبگار, اور ایک لباس کے بعد دوسری لباس کا طلبگار ہو جاتا ہے. یعنی کہنے مطلب ہے کہ ہرس اس کی بڑھتی رہتی. پھر فرمایا وکیل اراد لو اتاہم الکثیر لطلب من اکثر منہ ما هو اکثر منہ. اگر اللہ اس کو زیادہ دے تو اللہ سے بہت زیادہ مانگے گا. پھر وہ پھر فرمایا وکیل لو کہا گیا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغا الیہما ثالثا. اگر انسان کے لیے دو وادیاں سونے کی بنا دی جائیں اور اسے دے دی جائیں تو اس پر وہ بس نہیں کرے گا, وہ تیسری کی تمنا کرنا شروع کر دے گا. اور فرمایا گیا لو جعلناہم سواء فی المال لما انقاض بعض البعض. اگر سب کو مالوں میں برابر کر دیا جائے, اشتراکیت اور کمیونزم کا رد اس میں ہو رہا ہے, اگر سارے لوگوں کو برابر کر دیا جائے مالوں میں تو دنیا سے امن و امان اٹھ جائے گا, دنیا سے امن و امان اٹھ جائے گا. اس لیے کہ ہر شخص فرعون بن جائے گا, ہر شخص نمرود ہو جائے گا. دنیا میں جو تعظیم احترام کی کیفیت باقی کیوں باقی ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے, کسی کو کم دیا ہے, جس کو کم دیا ہے اس کی ضرورتیں زیادہ والے کے پاس وابستہ کر دی ہیں, اور جس کو زیادہ دیا اس کی ضرورتیں کم والے کو وابستہ کر دی ہیں. نظام فطرت کی, آپ 50,000 ڈر مہینہ کماتے ہو, آپ کے گھر میں اگر دیوار خراب ہو جائے تو آپ 50,000 ڈالر کمانے کے باوجود اس دیوار کو خود نہیں کریں گے, کہاں جائیں گے بھائی؟ جائیں گے جاؤ تلاش کر کے لے آؤ. تو 60-70 ڈالر والے مزدور کو لے کر کے آئے, اس نے آپ کا کام کیا, آپ اس کے محتاج بھی, اور اپنے پیٹ بھرنے میں وہ آپ کا محتاج ہوں گے. یہ نظام کائنات اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر.
ولیکن ادر بقدر ما شاء, لیکن اللہ تعالی مقدار بھر اتارتا ہے, بندے کی جتنی مقدار ہے اسی کی مقدار اللہ جل شانہ اتار دیتا ہے. ابن کثیر نے حدیث پاک روایت کی ہے, حدیث قدسی شریف میں آیا ہوا ہے, میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں, یعنی وہ مالدار رہیں تو ان کے حق میں بہتر ہے, میں اگر انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے, اور بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے لائق فقیری ہی ہے, اگر وہ مال حاصل کر لیں اور تونگر بن جائیں تو اس حالت میں گویا ان کا دین فاسد کر دوں گا.
کیا مطلب؟ دونوں کو جس لمٹ پر رکھا ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے. مالدار کے لیے جب تک اس کی مشیت چاہتی ہے مالدار بنا کے رکھتا ہے, اس کے حق میں وہی بہتر ہے. غریب کے لیے جب تک اس کی مشیت چاہتی ہے بنا کے رکھتی ہے, اس کے لیے وہی بہتر ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ غریب امیر بن جاتا ہے, امیر غریب بن جاتا ہے, اس کی مشیت امیر چاہتی ہے. اب سمجھا رہی نا, اس کی مشیت اب یہی چاہتی ہے. اس طرح کے نظام کا کیا خلاصہ ہے؟ کمیونزم ہے کیا چیز؟ کمیونزم کا نظام یہ ہے کہ اختیار فرد کو حاصل نہیں ہوگا, اختیار حکومت کو ہونا چاہیے. فرد کمائے, حکومت تقسیم کرے برابر. یہ کیا بات رہی بھائی؟ یہ تو فطرت کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے. رب کریم نے خود ادنا اور اعلی, غریب اور امیر, کمزور اور توانا پیدا فرمایا ہے, ہر ایک کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ وابستہ فرما دی ہیں. تو اشتراکی نظام کو اگر نافذ کیا جائے تو ملک بھٹھا بیٹھ جائے جیسے رشا کا ہوا. مجھے کیا ہے, جب ایک آدمی صبح سے شام تک کیوں اپنا پسینہ بہا کر کے محنت و مزدوری کرتا ہے, تو چاہتا ہے کہ میں آج اتنے کا مالک ہوں, اگلے مہینے میرا سرمایہ کچھ اور بڑھ جائے, پھر اور کچھ بڑھ جائے. تو اسلام کے خلاف نہیں ہے, اسلام سرمایہ کاری کے خلاف بالکل نہیں ہے. اس کو بعض لوگوں نے غلط رنگ دے دیا ہے. اسلام سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے, لیکن اس سرمایہ کا حصول اور اس کا خرچ دونوں شرع کی روشنی میں قائم رکھنے کا حکم دیتا ہے. بس آپ ایک دن میں بلینئر بن جاؤ, لیکن اس کو اس طرح خطر انہیں کی پیسہ آنے کے بعد ساری خرافات گھر میں آنی شروع ہو گئی. تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے یہ نظام قائم کر دیا کہ فرد کے پاس سرمایہ نہیں ہونا چاہیے, وہ کام کریں اور گورنمنٹ اس پر کنٹرول کرے. تو آدمی کام کرے گا بھائی, کیوں کام کرے گا؟ وہ اتنی محنت سے, وہ شروع میں کیا ہوا, رشا میں جب یہ بالشویک نظام قائم ہوا تو اس میں شروع میں کیا ہوا کہ لوگ محنت کرتے تھے, کھیتوں والا بناتے تھے, بےچارے تھے, مزدوریاں کرتے تھے اور جم کر کے کام کرتے تھے, اور حکومت کے نمائندے آتے صاحب قبضہ کر کے چلے جاتے تھے, تو لوگوں کا کام ہی چھوڑ دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ روٹی روٹی کے محتاج ہو گئے. وہ اگر کبھی دکان میں کہیں بریڈ آتی تھی تو لگڑ جاتی تھی, تباہ ہو گیا, ٹوٹ گیا, حالانکہ دنیا کی سپر طاقت ہو گئی. لہذا وَلَمَنْ صَبْرَ وَفَعِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو ضرور ہمت کے کام ہے. کیا مطلب؟ صبر ایک بہت عظیم دولت ہے, بہت عظیم دولت. اگر کوئی شخص صبر کر لے اور صبر کرنے کے بعد بخش دے جو اس کے ظلم کیا گیا ہے,
تو یہ اللہ کی بارگاہ کا بہت عظیم مرتبہ ہے. سورہ نساء شریف کی آیت کریمہ ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف فرما دینے والے، ان کے تعلق سے قرآن مقدس نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اور صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں یہ بات ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. بڑے بڑے مسئلے ہو گئے سب. اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رفیق نہیں اللہ کے مقابل. اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب دیکھیں گے کہیں گے کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اور تم یہ دیکھو گے کہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں ذلت سے دبے لچے، چھپی نگاہوں دیکھتے ہیں. اور ایمان والے کہیں گے بے شک ہار میں وہ ہیں جو اپنی جانیں اور اپنے گھر والے ہار بیٹھے قیامت کے دن، سنتے ہو بے شک ظالم ہمیشہ کے عذاب میں ہیں. دونوں آیتیں ایک دوسرے ساتھ مربوط ہے. اب کیا ہے؟ یہ ظالم جو بھی ظلم کرتا ہو، چاہے چھوٹا ظلم ہو چاہے بڑا ظلم ہو، ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ جب یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ کاش حل الی مرد من سبیل، کہ کیا ہمیں دنیا میں واپس جانے کی کوئی راہ ہے، کوئی تدبیر ہے کہ ہم دنیا میں پھر واپس جا سکیں؟ اگر واپس گئے تو پھر ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے. یہ مفہوم قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، اس سے پہلے کئی جگہ آ چکا ہے مفہوم، لیکن اب تو وقت گزر چکا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ جب عذاب جہنم کو دیکھیں گے، جان تو کیسے دیکھیں گے؟ من طرف خفی، طرف کہتے ہیں آگ کے حصے کو، اور خفی کہتے ہیں چوری چھپے اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھیں گے. یہ عذاب جہنم قریب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، قریب تو نہیں آ رہا ہے، قریب تو نہیں آ رہا ہے. یہ صورتحال کیوں؟ اس لیے کہ سر اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ ہی نہیں ہوگا ان کو کہ سر اٹھا کر کے دیکھ سکے. برخلاف اس کے مومن بندے جسے کہیں گے تم لوگوں نے اپنی جان اپنے اہل کو خائب و خاسر کیا، نقصان پہنچایا تم لوگوں نے. دنیا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نہ سنا، یہ سچی حق باتوں کو ریفیوز کر دیا، اور اب عذاب جہنم دیکھ کر کے کہتے حل الی مرد من سبیل، واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں، ختم ہو گیا سب بندہ. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، ظالم ہمیشگی کے عذاب میں پڑے. اللہ ہر مسلمان کو عذاب جہنم سے بچائے، آمین. اور اس کے علاوہ اور ان کے کوئی دوست نہ ہوئے کہ اللہ کے مقابل ان کی مدد کرتے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کہیں راستہ نہیں ہے. اب وہ اپنے تمام ان بتوں کو جس کی وہ پرستش اور پوجا ورشپ کرتے تھے، وہ پکاریں گے کہ ہماری ہیلپ کرو، ہماری مدد کرو. مگر آج رب کریم کے حضور کس کی جرأت کی آنکھ اٹھا سکے؟ کسی کی جرأت؟ لہذا کوئی والی کوئی مددگار نہیں. البتہ مسلمانوں کا والی اللہ، مسلمانوں کا مددگار اللہ، ہے نا؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں. اس دن تمہیں کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہیں انکار کرتے بنے. ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن نہ تو تمہارے انکار کی گنجائش ہوگی اور نہ تم کہیں پناہ پا سکو گے. آدمی کہاں جائے؟ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت جس زمانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارے زمانے کی صورتحال
کہ دنیا اتنی چھوٹی, زمین اتنی چھوٹی ہو گئی, دنیا نے زمین اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ آدمی کہیں چھپنا جائے چھپ ہی نہیں سکتا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آدمی دیوار کے پیچھے چھپ جاتا تھا, لیکن اب تو غاروں میں بھی چھپنے پر چھپنا نہیں ہو سک رہا ہے. اتنی چھوٹی ہو گئی زمین, اور اس قدر زمین کے پردے ہٹ گئے ہیں. انسانی کیفیت کا حال ہے. تو وہ رب کریم قیامت کے دن تو حضور کے حدیث پاک کے ارشاد کے مطابق یہ زمین مسطح کر دی جائے گی, حتیٰ کی صورتحال یہ ہوگی کہ اگر رائی کا دانہ مشرق میں رکھا جائے گا اور مغرب اس کو دیکھا جائے تو مغرب سے دیکھنے والا مشرق میں رائی کے دانے کو دیکھ لے گا. اس قدر مسطح زمین ہوگی, بالکل پلین, کہاں چھپ کے جائے گا. قرآن کہتا ہے ما لکم من ملجأ, آج کہیں ٹھکانے کی جگہ نہیں. وما لکم من نکیر, اور نہ انکار کرنے کی گنجائش, اس لیے کہ چھپ کے جاؤ کہاں پہ, اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو, کہیں چھپنے کی جگہ نہیں. اور انکار کیسے کرو گے, تمہارے سامنے دیکھو کھلا ہوا ہے. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا, جب اس کو کھولا جائے گا تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہ سب پھیلا ہوگا اس کا نام اعمال. اس میں ایک چیز درج ہوگی, الا یہ کہ جو میں نے ابھی عرض کیا شروع میں, کیا کہ بندہ جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے نام اعمال سے اس کو نام دیتا ہے. تو اگر وہ منہ پھیرے تو ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا, تم پر تو نہیں مگر پہنچا دینا. اور جب ہم آدمی کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیتے ہیں اس پر خوش ہو جاتا ہے, اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, تو انسان بڑا ناشکر ہے. یہ مراد فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ تھی کہ حضور جب مشرکین و کفار میں سے لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں دل برداشتہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو بھی قرآن نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فما ارسلناک علیہم حفیظا, میرے حبیب ہم نے آپ کو ان کا اس حیثیت تک ذمہ دار بنایا ہے کہ آپ ان میں اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت فرمائیں. بس ایمان قبول کر رہا ہے تو ٹھیک, اگر ایمان قبول نہیں کر رہا ہے تو آپ سے کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا, آپ ناکام کر چکے ہیں. ایمان قبول نہ کرنے کی صورت میں معاوضہ اس سے کیا جائے گا جو آپ کی بات کو مانتا نہیں, اس سے واپس کیا جائے گا. جی حافظ اور حفیظ دونوں, ہاں ہے صفت ایران. دیکھیں آیت نمبر 28 سے ہم تفسیر کر رہے ہیں, اور آیت نمبر 43 یعنی 43 سے آیت نمبر 48 تک کی تفسیر ہو چکی ہے, اس کو ہم نہیں کریں گے. یاد رکھیں آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 48 تک کی تفسیر ہو چکی ہے, اس لیے اس کو نہیں کریں گے ہم. آیت نمبر 28 سے لے کر کے 42 تک کی تفسیر کر کے سیدھے چلے جائیں گے آیت نمبر 49 کے اوپر. 49 درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ایسا مضمون مربوط تھا ایک بیت, پتہ نہیں کہاں سے ہو گیا. اچھا تو بات چل رہی تھی کہ وہی جو ہے روزی اتارتا ہے جس بندے کی جتنا چاہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اور وہی ہے کہ بارش اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر, اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے, اور وہی کام بنانے والا ہے ساری خوبیوں سراہ.
یہ آیت کریمہ دراصل پہلے والے آیت کریمہ سے متعلق ہے کہ جب بندے کی روزی مقدر فرما دیا ہے اس نے تو جتنا اس کی تقدیر میں ہے اتنا ملے گا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اللہ جل شانہ آسمان سے بارش کو اتارتا ہے من بعد ما قنطوا قنطوا یئسوا اس کے بعد کہ تم ناامید ہو گئے. ایک منزل آتی ہے کہ آسمان سے بارش نہیں اتری نہیں اتری نہیں اتری بندے نہ ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے بارش. ایک بار کا ذکر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگ آئے شکایت کے میرے مومنین بارش نہیں ہو رہی ہے, لوگ مایوس ہو چکے ہیں. فرمایا مایوس ہو گئے؟ کہاں لوگ مایوس ہو چکے ہیں. کہا اب بارش ہوگی. کہا کیوں؟ کہا اللہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ینزل الغیث من بعد ما قنطوا, جب لوگ مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت بارش ہو جائے گی. تو بارش اترے گی, بارش ہوئی. یعنی یہ صحابہ کرام صحیح معنوں میں قرآن تو ہی سمجھاتا ہے. وہ مایوسی مغفرت کے حوالے سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. تو مایوسی بھی اللہ کی رحمت سے دو رحمتیں اکٹھا ہو گئی. مایوس ہونا بھی اللہ کی رحمت ہے. جب مایوس ہوتا ہے بندہ اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, یہ بھی رحمت بنی. وہ مایوسی خاص ہے. جب کوئی لفظ کسی خاص مفہوم کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو وہیں تک رکھا جاتا ہے. وہ مایوسی جس کو کفر بیان فرمایا گیا ہے وہ صرف رحمت الہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. بے شک بارش رحمت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن مایوس ہونے کا مطلب کیا ہوگی نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کہ یہ مطلب کہ اللہ کی رحمت ہوگی نہیں, یہ کفر ہے. ہوگی کب ہوگی؟ بارش ہوگی ایسا تو نہیں بارش ہوگی نہیں. بارش ہوگی ضرور لیکن ابھی ہم مایوس ہیں, کل ہو سکتا ہے ہو جائے, کل مایوس ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق کے پاس جب آئے تو انہوں نے پوچھا کیا تم لوگ ناامید ہو گئے, کہاں ہو گئے؟ کب بارش ہوگی؟ اور وہ صورت ہے جو آپ بول رہے ہیں نا, وہ رحمت الہی سے مکمل مایوسی ہو جائے, وہ کفر کی کہی گئی. اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور چلنے والے ان میں پھیلائے اور ان کے اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. اللہ اکبر. اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور جو چلنے والے ان میں پھیلائے, یہ سب اللہ کی قدرت پہ دلیلیں قرآن دے رہا ہے کہ آن بھی اس کی قدرت پر عہد ہے, دن بھی اس کی ذات اس کی قدرت کی گواہ ہے, اور کے علاوہ ما بسا فیہا من دابہ بسا ہے رخ تو پھیلا دے رہا. زمین پر جتنی بھی چیزیں چلنے والی پائی جاتی ہیں, انسان ہی سارے نہیں, ہر وہ چیز کیڑا مکوڑا آدمی جانور جتنی بھی چیزیں ہیں سب یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. وَهُوَ عَلَى جَمِعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ, اور انہیں اکٹھا کرنے پر جب چاہے قادر ہے. تو یہ دلیل درس دیا ہے اس لیے کہ مشرکین کے اس رد اس خیال کی تردید مقصود ہے, وہ اللہ جب چاہے جمع فرما دے. تو جب وہ دنیا میں زمین پر جس کو جب چاہے جمع فرما سکتا ہے تو کیا قیامت کے دن لوگوں کو جمع نہیں فرما سکتا ہے؟ وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اصل میں یہی آیت کریمہ دماغ میں گھومی, میں نے کہا وہ گئی کہاں پہ, میں نے جو پڑھا نہیں آگے چلا ہے آیت نمبر اس میں, اور صاحب اس کا ذکر ہی نہیں ہو پا رہا ہے. بڑی اہمیت کی حامل آیت کریمہ اسی لیے. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے, یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض, اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور نہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی دوست نہ مددگار. یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمایا. کیا فرمایا؟ بندے کو جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے دراصل اس کے اپنے کیے کی وجہ سے پہنچتی ہے. اس سلسلے میں اتنی تفصیلات بیان فرمائی ہیں قرطبی وغیرہ نے, ابن کثیر وغیرہ نے, جس کا کوئی کبھی بہت تفصیلات بیان فرمائی ہیں. وما اصابك مصیبۃ فما کسبت ایدیکم, تم کو بندہ بیمار پڑتا ہے, بندے کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ مرض کا اٹیک کتنا شدید ہوگا, یاد رکھو کہ اس کا گناہ بھی اتنا ہی شدید رہا ہوگا. یہ فیکٹ بول رہا ہوں. بندے کی آزمائش جتنی شدید ہے, مومن بندوں کی خاص بات کر رہا ہوں, مومن بندوں کی آزمائش جتنی مشکل اتنی سخت ہے, اس کا گناہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ رب کریم اپنے بندے کو دنیا ہی میں, اپنے مومن بندے کو دنیا ہی میں سخت سے سخت آزمائش دے کر کے آخرت کی آزمائشوں سے بچانا چاہتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے, بندہ جتنا بڑا گناہ کیا ہوگا اسی کے مطابق تو اس کی آزمائش ہونی چاہیے نا. تب تو اس گناہ کے مقابل میں آزمائش کر کے اللہ جل شانہ اس کے دامن عفت سے اس گناہوں کو دھو رہا ہے نا. اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر یہ بدلہ آخرت میں چلا جائے گا. اللہ اسے بچائے, اللہ اسے بچائے. اچھا آیت کا تیور دیکھے, وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, اس آیت کا اس حصے کا ترجمہ دیکھو, وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, کچھ تو آزماتا ہے مگر بہت ساری کو معاف فرما دیتا ہے. یقین کیجئے اگر رب کریم گرفت فرمانے پر آ جائے تو کسی بھی شخص کی جرأت نہیں کہ زمین پر پیر اٹھا کر کے چل سکے, سانس لے سکے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اس کے احکام کی پیروی کون کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ اس کے وہ خاص ولی بندے جن کو اس نے اپنی رحمت سے خاص نوازا ہے. جانتے ہیں ولیوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائش پہ ڈالے جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے واقعہ سنا ہے نا کہ ایک عارف باللہ تھے, تو بیٹھے ہوئے تھے پہاڑی پر, بارش ہو رہی تھی اور بغل میں فصلیں جل رہی تھی, بادل چھایا, بارش ہوئی, ان کے منہ سے نکل گیا پہاڑ پر بارش کیا فائدہ, کاش یہ بارش ادھر ہوئی ہوتی. کارے باللہ تھے دوسرے جو ان سے زیادہ اونچے سے پہنچے, انہوں نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس سے بول دو سارے عمل پر بات کر دیے گئے. اللہ میرے عمل پر بات کر دی گئے کیوں؟ اللہ کا بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا ہے. اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا ہے, لہذا آپ کے عمل پر بات. اب ملے کیسے, اب وہ درجہ حاصل کیسے ہو؟ اللہ والے یار اس طرح سے حاصل کرتے ہیں خدا کی قدرت. پھر انہی کے پاس بھیجا, عارف باللہ کے پاس. عارف باللہ نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی عمل ہے, اس کے گلے میں پھندا باندھا جائے, اس کو کتے کی طرح گھسیٹا جائے اور وہ کہے کہ دیکھو اللہ کی حکمت و قدرت میں اعتراض کرنے والے کی یہی سزا ہے. کیا گیا, آئے, خوش ہوئے, یہ گلے میں باندھ دیا گیا, گھسیٹا گیا ان کو بے ترتیبی کے ساتھ, اور بولتے جاتے تھے کہ اللہ کی حکمت و قدرت میں اعتراض کرنے والے کی یہی سزا ہے. جب خوب جی بھر کے ذلت ہو گئی تو آواز آئی, میں نے تیرا چھینا ہوا منصب تجھے دے دیا, خالی ہو گئے. تو اللہ کی قدرت میں کسی کو دم زدنی کی مجال نہیں ہے. یہ تو ولیوں کی بات کر رہا ہوں. عام آدمیوں کا انداز لگا لیجئے کہ وہ کیا چل سکتے ہیں میاں, رب کریم کے احکام کی پیروی جو مامور عنہ ہے اور منہی, مامور بہی اور منہی عنہ ہے, دو چیز امر اور نہیں. نہ امر کے اوپر مکمل عمل ہے, نہ نہیں سے آدمی کا مکمل اجتناب اور بچاؤ ہے. ان پر چل سکتا ہوں لیکن نہیں, وہ آپ فون کرتی ہے, اس پر تو گرفت فرما دیتا ہے. بہت ساری وہ ہے جو معاف فرما دیتا ہے. کتنا عظیم, کتنا کرم ساز, کتنا رحمان و رحیم ہے اللہ ہمارا ہے. اللہ اکبر. فرمایا گیا کچھ حدیثیں اور قولوں کو آپ ذرا ملاحظہ فرمایا تاکہ تھوڑا سا ایمان تازہ ہو. کہتے ہیں کہ قال الحسن وقال الضحاك ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب. کسی بھی شخص نے قرآن مقدس یاد کیا, سیکھا, پڑھا, پھر وہ بھول گیا تو اس کا بھولنا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے کوئی گناہ کیا. گناہ کی وجہ سے قرآن پڑھا. یہ کس نے کہا؟ حضرت ضحاک. بات صحیح, یہ بات صحیح ہے. لیکن قرآن مکمل نور رحمت اور گناہ ظلم تاریکی, تو جہاں تاریکی ہوگی نور نہیں رہ سکتا ہے, اور جہاں نور ہوگا تاریکی نہیں رہ سکتا. پھر فرمایا قال ایو مصیبت اعظم من نسیان القرآن. قرآن پاک سے کے بھولنے سے زیادہ بڑی بھی کوئی مصیبت ہے؟ نہیں. کیا کہا؟ قرآن پاک بندہ یاد کر پھر بھول جائے, اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا گیا اللہ قال ابو عبید انما هذا على الترك فاما الذي هو دائب في تلاوته حريص على حفظه الا ان النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی قرآن پاک کی طرف سے بے توجہی برتے, چھوڑ دے پڑھنا. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مسلسل تلاوت کرتا ہے, تلاوت کرنے اور قرآن پاک کو یاد رکھنے پر حریص ہے, پھر بھی نسیان اس پر غالب ہے, تو اب اس کے بارے میں کوئی واقعہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں, قرآن پاک کو یاد کر کے بلا دینا اتنا بڑا گناہ ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے جرم کی بات ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کو پڑھ کر کے بلا دیا تو قیامت کے دن کوہی اٹھایا جائے گا, زامی اٹھایا جائے گا, لیپرسی اٹھایا جائے گا. ایک روایت, دوسری روایت میں آیا کہ اس کو اندھا اٹھایا جائے گا. لیکن یہاں اس بات کو وضاحت کر دی گئی, پڑھ رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, مگر نسیان غالب آ گیا ہے. بڑھاپے میں ہوتا نہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا ذہول حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, بہت پڑھتا ہے, بہت پڑھتا ہے, نہیں یاد ہو پاتا ہے. اپنی کوشش پر لگا ہوا ہے, اس کو اس کا اجر ملے گا, عذاب نہیں دیا جائے گا, لیکن بے توجہ ہی برتی, چھوڑ دیا اور بھول گیا قرآن پاک, سخت جرم. یہ بھی مصیبت ہے. اللہ ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام, اور اس کی نشانیوں میں سے دریا میں چلنے والیاں جیسے پہاڑیاں, وہ چاہے تو ہوا تھما دے کہ اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں, بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہر بڑے صابر و شاکر کو, یا انہیں تباہ کر دے تو لوگوں کے گناہوں کے سبب, اور بہت کچھ معاف فرما دے, اور جان جائیں وہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. کیا بات سمجھ آئی؟ اس بات سے پتا چلا کیوں اللہ, دیکھو قرآن جو مثالیں پیش کر رہا ہے
اس زمانے کی پائی جانے والی چیزوں کی مثال قرآن پیش کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے مخاطبین اس وقت زمانے کے لوگ اولن ہیں اور پوری دنیا کے لوگ قیامت تک ثانین ہیں، لہذا قرآن انہی مثالوں کو پیش کر رہا ہے جو مخاطب سامنے موجود ہیں. اس زمانے کا درجائی سفر بڑی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، اور اس زمانے میں چونکہ دخانی کشتیاں نہیں ہوتی تھیں، بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، دخانی کشتی اسٹیمر نہیں ہوتے تھے اس وقت، اور بادبانی کشتی اس کو کیا انگلش میں بولتے ہیں جو پردے لگا کے چلاتے تھے، یا وائی آر ڈی ایس، اچھا یا اس زمانے میں یہ کشتیاں ہوتی تھیں، تو کیا ہے وہ ہوا کے رخ پر چلا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمندر میں بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، سمندر کی موجیں اٹھ رہی ہیں، اس کے باوجود پھر بھی جہاز چلا جا رہا ہے، وہ چاہے تو ہوا کو بھی روک دے اور وہ چاہے تو اسی سمندر کے پانی میں جہاز کو اسٹک کر دے، موجہ جا سکتا ہے اور نکال سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ یا انہیں تباہ کر دے بما کسبوا، اس وجہ سے جو ان لوگوں نے گناہ کیے. یہ خطاب خاص طور سے اہل مکہ کے لیے ہے، اس لیے کوئی دریائی سفر کیا کرتے تھے شرک و کفر کی حالت کے باوجود، مگر اس کے باوجود اللہ جل شانہ انہیں اس دریائی سفر میں ہلاک نہیں فرماتے. وہ یعقون کثیر، بہت سارے ایسے وہ ہیں کہ جن کو رب کریم نظر انداز فرما دے رہا ہے. اللہ اتنا فیداری کا لایا تو بار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں صابر و شاکر کو کہ جب بندہ دریائی سفر سے واپس لایا، دریائی سفر میں ہے، حد نگاہ تک پانی ہی پانی، اس کی کشتی بالکل محسوس ہوتا ہے جیسے کاغذ کی کشتی کسی چھوٹے موٹے پانی یا پیالے میں پڑی ہوئی ہو. وہی صورتحال، سورج نکلتا ہے تو پانی میں ڈوبتا ہے، پانی میں حد نگاہ تک پانی ہی پانی. کون ہے جو اس کی حاصل ہے؟ سبحان اللہ. بے شک صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. مومن صبر پر، مومن پریشانیوں پر صابر ہوتا ہے، اور مومن عنایتوں نعمتوں پر شاکر ہوتا ہے. یہ مومن کی خصوصیت ہے. جب مومن پر آزمائش پڑے تو کیا کرے؟ وہ صبر کرے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عنایت ہو تو شکر کرے. لیکن برخلاف اس کے کفار و مشرکین صبر نہیں کرتے اور شکر بھی نہیں کرتے. جب ان کو دیا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے خود اپنے ریسورسز کے ذریعے حاصل کیے ہیں، نہ کسی کے صبر کی بات نہ کسی کے شکر کی بات ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فمن یعمل مثقال ذرۃ کی آیت کریمہ سنی تو آپ کھا لیا، اور کہا یا رسول اللہ کیا ہر برائی بھلائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ کیا ہر ہر برائی اور برائی اور کا بدلہ دیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، طبیعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب برائیوں کے بدلے ہیں، اور ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع شدہ ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ آدمی کی طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے اور ہو رہا اس کی طبیعت کے خلاف، یہ بھی دراصل اسی آزمائش کا حصہ ہے جو اللہ جل شانہ بندہ مومن کو آزمانا چاہتا ہے، اور جس سے آخرت کے عذاب کو کم کر رہا ہے. اس کی ایک تو یہ کہ فزیکلی اس کو بیمار کر دیا،
اکنامکلی اس کو کمزور کر دیا. نہیں یہ سب چھوڑ دیجئے بھی, اتنا کہ آپ چاہے کچھ رہے ہو کچھ رہا ہے,
یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اس پر بھی بندے مومن کے درمیان کیے جاتے ہیں.
فرمایا گیا ہے تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ جیتی دنیا میں برتنے کا ہے, اور وہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ باقی رکھنے والا ان کے لیے جو ایمان لے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب فانی, اور آخرت کتنی چیزیں ہیں سب باقی. تو انسان عقل مند وہی ہے جو باقی رہنے والی چیز کو حاصل کرے, فنا ہونے والی چیز کی طرف توجہ نہ کرے. لیکن بالکل معاملہ الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے, انسان فانی چیز کے پیچھے بھاگ کر کے باقی چیز کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اسی آیت کریمہ کا مفہوم یوں بیان فرمایا گیا ہے, وما عند اللہ باق, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ما ينفض عندكم وما عند اللہ باق. 14 پارے سورہ نحل شریف کی آیت کریمہ ہے, تمہارے پاس جو ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی. یہ قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ وما عند اللہ خیر وابقا, اللہ کے پاس جو خالی باقی نہیں بلکہ وہی بہتر ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہی بہتر ہے, باقی بھی یہ بہتر بھی ہے. لیکن عجب انسانی فطرت ہے, انسانی نیچر ہے کہ فنا والی چیز کے پیچھے بھاگ رہا اور بقا والی چیز کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے. والذین یتربون کبائر, اور وہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے معاف کر دیتے ہیں, اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھی اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے, اور ہمارے دل سے کچھ ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور وہ کہ یہ مومنوں کے خسائل بیان کیے جا رہے ہیں, اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں, اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے, تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا آج اللہ پر ہے, بے شک وہ دوست نے رکھا ظالموں. یہ سب خصوصیات جان کی جا رہی مومن کی, مومن کے اندر یہ 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 کوالٹی ہونا چاہیے. نمبر ایک, بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی سے بچے. یجتنبون کبائر الاثم, بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی کی چیزوں سے الفوائش بچے. اب یہ خود فیصلہ کر لیجئے کہ فحش چیزیں کیا ہیں, فحش اور بے حیائی کی چیزیں کیا ہے. یہ فیصلہ انسان کے, یعنی ابھی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی انسان کی طبیعت کی بات کر رہا ہوں, اس کے نیچر اس کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. کون ایسا آدمی ہے جو فحش بات کو پسند کرے گا؟ اگر واقعی وہ اس کی طبیعت فحش بات کو پسند کر رہی تو اس کو آدمی نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی آدمی ایسا ہے جو پیشاب پیے گا؟ اگر کوئی پیشاب پیتا ہے تو جان لو کہ آدمی کے روپ میں آدمی نہیں ہے. گزر چکے ہیں ہمارے انڈیا میں, ہمارے انڈیا میں گزر چکے ہیں, تو اس کی بڑی فضیلت بیان کرتے تھے, اس سے بڑی وٹامن ہوتی ہے, صبح ناشتے میں وہی کھاتے تھے, اس کی ان کے گلاس پوری بھر کے رکھا رہتا تھا, تندرست لاحو بنا. کون ایسا بدخلق و بدتمیز ہوگا جو اپنی بہو اور بیٹیوں کو آوارگی کی تعلیم دے؟ یہ مزاج کے خلاف ہے, مزاج کی بات نہیں کر رہا ہوں, مزاج کے خلاف ہے. اگر کوئی اس مزاج کا آدمی ہے کہ اپنی بہو اور بیٹیوں اور بہنوں پر آوارگی مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ انسان کی شکل میں کوئی اور چیز انسان نہیں ہے. مذہب کی پابندیاں تو اپنی جگہ ہیں, انسانیت کی بات کر رہا ہوں. نیچر یہ ہے کہ اپنے گھر کے محسوس دائرے کو گناہوں سے کبھی ملوث نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. یہ فطرت کا اصول, فطرت کا تقاضا, انسان کی طبیعت میں ساری چیزیں رکھی گئی ہیں. وہ کون ایسا انسان ہے جو اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا سکتا ہے؟ چلائے گا کوئی؟ نہیں. مذہب کی پابندی بعد میں آئے گی, نیچر پہلے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں, انسان کی شکل میں کوئی اور چیز ہے. قرآن اس کو یہاں مینشن کر رہا ہے کہ فواحش. اب آئے دوسری مقصد. ممکن ہے یہ دماغ میں بات آئے صاحب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعہ تھوڑا سا
آدمی کے اندر تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے, مثلاً جیسے کوئی شو ہو جائے, کوئی ڈانس کا پروگرام ہو جائے, کوئی میوزیکل پروگرام ہو جائے, اس طرح کے پروگرام جس سے مطلب کیا انگلش میں کیا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ, کیا انٹرٹینمنٹ, انٹرٹینمنٹ یہ گناہ کا کام, لیکن اس کو فن کا نام دے دیا گیا اور لوگ اسی فن کے ذریعہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ جیسا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے,
یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, فواحش فاحشۃ کی جمع ہے ہر بے حیائی کی چیز جس سے بے حیائی کے عنصر پیدا ہو. اسی لیے فقہا نے کتنی پیاری بات اللہ فقہا کی خبروں کو روشن فرمائے, ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص راستے سے گزر رہا تھا, کہیں کوئی کپڑا رکھا ہوا تھا, اس کی نگاہ میں یہ اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کوئی عورت بیٹھی ہے اور اس خیال سے اس نے اس کپڑے کو دیکھا گنہگار ہے,
چاہے وہ
گنہگار ہے.
واللہ العظیم ہمارے مذہب کی پاکیزگی کو سلام, یہ احسان ہے فقہا کا اور علماء کا. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے اسلام کو
بنیا نٹ کیا جا رہا ہے, برباد کر دو مسلمانوں کے ایمان کو, تاکہ مسلمان اسی گناہ اور فوائش میں مبتلا ہو جائے
جو آج پوری دنیا کا رواج بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی قدریں مجروح ہو رہی ہیں اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہا ہے اور نہ کر پائے گا جب تک اپنے اصل راستے پر نہ آ سکتا نہیں آئے گا. قرآن ان چیزوں کو منع کرے یار, لطیفے کی بات تو یہ ہے, کتنی بار کہہ چکا ہوں میں, لیکن نقار خانے میں دوسری کی آواز کی حیثیت کیا, کتنی بار کہہ چکا ہوں.
ایک تو جرم, اور جرم کو مذہب کا نام, اور مذہب کے نام پر اللہ کی رضا کا حوالہ,
اتنے بڑے بڑے جرم ہیں.
یہ جناب فلاں صاحب کا نغمہ کیا آپ نے گایا صاحب, بڑا انجوائے کیا آپ نے, ٹھیک ہے, آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلی بار اس سے اچھا سنا.
کیا مطلب ہوا,
کیا مطلب اس کا ہوا,
اللہ الحمد للہ آکم بدہن رب کریم محفوظ فرمائے.
ڈانس کا شو کرایا صاحب, بڑا زبردست شو رہا, انشاءاللہ اگلے سال ہم اس سے اچھا کرائیں گے, اللہ استغفر اللہ رب اللہ.
دیکھ رہے ہیں
قرآن کہہ رہا ہے کہ تنبونا کبائر الاثم والفواحش, دونوں چیزوں سے بچنا ہے مسلمان, یہ مسلمان کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے. پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب غصہ ہے معاف فرما دے,
یہ مسلمان کی خصوصیت ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ, امام حسین رضی اللہ عنہ دفتر خان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, آپ کی باندھی لوڈی شوربہ بھلا بھرا پیارہ لے کر کے آئے, اتفاق سے دسترخوان کے پاس ہی وہ شوربے سے یہ پیالہ ہاتھ سے چھوٹ گیا, خدا جانے کے ان کے کپڑے پر, دسترخوان پر تمام چیزیں خراب ہو گئی, لوڈی کھانپ لے گئی. مگر تھی بڑی ذہین, انہوں نے گاہ اٹھائی, فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والکاظمین الغیظ والعافین, والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے, فرمایا میں نے غصے کو پی لیا, پھر کہتی والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف فرما دینے والے, کہا معاف فرمایا, کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, کہا جزائے آزاد ہے. کیا فرمایا, جا آزاد ہے, آزاد کر دیا. یہ ہمارے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پرسوں بیان کروں گے انشاءاللہ. بڑے حلیم, بڑے مدبر, اسلامی تاریخ میں سیدنا عمر فاروق کے بعد ان کا خط بڑا اونچا ہے. میں کوئی بانے کی خلافت راستہ میں شامل نہیں ہے وہ, لیکن اسلامی دنیا میں اسلامی تاریخ کے بہت بڑے ہیرو ہیں. اسلام ان کے زمانے میں کہاں کہاں پہنچ گیا. قسطنطنیہ جس کی فتح کی بشارت اور اس میں شریف پورے والوں کو جنتیوں کی بشارت اللہ کے رسول نے دی تھی, حضرت میرے معاویہ کے زمانے میں ہوا. ایک بار کا ذکر ہے, مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک قریشی آئے, قریشی ان کو کم پسند کرتے تھے نا, وہ اختلاف تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ. شاجر صحابہ ہے, مشاجر صحابہ, اس میں زبان کھولنے کی گنجائش نہیں ہے, دونوں حق ہیں, دونوں ہمارے آقا ہیں.
بہت الٹا سیدھا کہتے تھے, میرے معاویہ کے بیٹے سنتے رہے, کچھ نہیں بولے خدا کے ساتھ.
جب یہ کہہ چکے تو کہنے لگے, بھتیجے تمہیں مجھے جانتے نا, میں معاویہ ہوں. بھتیجے بادشاہوں کا غصہ بچے کی طرح ہوتا ہے, جملے دیکھیے گا, بادشاہوں کا غصہ بچے کی طرح ہوتا ہے اور بادشاہوں کی گرفت شیر کی طرح سے ہوتی ہے. تو افسوس کی بات کر, کیا مطلب, بچہ جب ضد کرتا ہے تو اس کو کرے گی چھوڑتا ہے, بچہ جب ضد کرتا ہے نا تو کر کے چھوڑے گا اس کو. تو بادشاہ کی ضد اور اس کا غصہ بچے کی طرح سے ہوتا ہے, قتل کر دے گا تم کو, اور گرفت اس کی کیا شیر کی طرح سے ہوتی ہے, قبضے میں آؤ گے چھوڑے گا نہیں تم کو, جب بچ کے رہو. بڑے حلیم تھے, بہت مرد بات, بہت سارے واقعات انشاءاللہ بتاؤں گا اس وقت. پھر حالیہ دوسری خوبی جو بیان فرمائی گئی, اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم رکھے اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے, یہ مسلم کی خوبی بیان فرمائی گئی. مسلمان نماز پڑھتا ہے, مسلمان روزہ رکھتا ہے, مسلمان زکات دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان اپنے کام مشورے سے کیا کرتا ہے. دوسری جگہ قرآن پاک میں آیا کہ وہ شاگرد بھائی نہ ہوں, آپس میں دوسرے کے ساتھ مشورہ کر لیا جاتا ہوں. مشورہ بڑی عظیم چیز ہے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا کرتے تھے. اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیے, کچھ اس میں امام قرطبی کی کچھ روایتیں میں آپ کو سناؤں. فرماتے ہیں سبحان اللہ, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه في الاراء المتعلقه بمصالح الحروب وذلك في الاراء كثير. کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی امور میں اپنے صحابہ سے مشورے فرمایا کرتے تھے. ولكن لم يكن يشاورهم في الاحکام, لیکن احکام میں کبھی مشورہ نہیں فرماتے تھے. احکام سے مراد فرائض و واجبات وغیرہ, جو امور اسلام ہے, احکام اسلام ہے, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی مشورہ نہیں فرمایا, اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اترتا تھا حضور کے اوپر, لہذا اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے نا. پھر فرماتے ہیں, ملاحظہ فرمائے, ایک حدیث, عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمعاءكم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاءكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. حتى وراء كلمات قلنا الشاهد فرمایا, جب تمہارے عمرا خیر ہوں, بہتر لوگ ہوں, اور تمہارے اغنیا بخشش کرنے والے لوگ ہوں, اور تمہارے آپس کے کام مشوروں کے ساتھ ہوتے ہوں, تو زمین کی پیٹ زمین کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے. کیا فرمایا, زمین کی پیٹ زمین کے پیٹ سے تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تمہارے عمرا بدبخت سیاہ دل شریر لوگ اور تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات الى نسائکم
عورتوں کے مشوروں سے حل ہونے لگے تو زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے مل رہے. کیا مطلب؟ اس وقت تم مر جاؤ, قبر میں دفن کر دی جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے.
اللہ
تو مشورہ, اسی لیے اب دیکھیں نماز کے احکام میں جو مراعات رکھی گئی ہیں, جانتے ہیں حدیث پاک ہے اور فقہی مسئلہ بھی ہے کہ امام کے پیچھے کون ہونا چاہیے, تمہارے کا جو تمہارے میں کا اول العلم ہو, اول العلم ہو جو عقل و دیانتداری مذہب ہوشیاری ذہانت و فطانت میں اچھا ہو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وقت ضرورت امام کی نیابت کر سکے وہ. سبحان اللہ. پھر کیا بتایا؟ اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں, یعنی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو مومن کو حق حاصل ہے کہ بدلہ لے لے. لیکن ابھی میں نے بتایا کہ بدلے کا مسئلہ یہاں پہ ہے قصاص کا مسئلہ ہے. اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا, قصاص ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر نہیں. حضور اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے, حضور شاہ فرماتے ہیں کہ بدلے کی یعنی جرم کی حد تک بدلہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس سے بڑھ گیا تو اب تم مجرم ہو گئے اور گناہ اس کی طرف سے تمہاری طرف منتقل ہو گیا. مقال اس لیے یہ مومن کی خصوصیات فرمائی گئی ہے. اور برائی کا بدلہ یہ ہے, اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے. تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے, اور اگر معاف کر دے. اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں, مواخذہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اگر کوئی مظلوم ہے, کسی مظلوم کو ستایا گیا ہے, اس ستائے جانے کی صورت میں اگر وہ بدلہ لے رہا ہے تو اس کا حق صرف اتنی حد تک جتنی تک اس کو ظلم کیا گیا ہے, اس سے آگے اگر بڑھے گا تو پھر وہ مجرم قرار دے دیا جائے گا. اب چلیں آیت نمبر کہاں تک پڑھا تھا, 49 پہ آ جائیے, پتہ بھی ختم کر دے رہا ہوں, انشاءاللہ ہو جا رہا ہے. اس میں بہت ساری باتیں تھیں لیکن میں نے سب جو ہے وہ جلدی بلدی ختم کر دیا. سورہ
یونس
لمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور, آیت نمبر 43 یہی تک پڑھایا نا میں نے. 43 سے 48 کریمہ میں عزم الامور کے حوالے سے بتلایا گیا تھا, ایک حدیث پاک سنا دوں پھر آگے جاؤں, بڑی زبردست حدیث پاک ہے. وذکر ابو نعیم الحافظ علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان يوم القيامه نادى مناد ايكم اهل الافضل اي اهل الفضل فيقوم الناس من الناس فيقال انطلقوا الى الجنه فتلقاهم الملائكه فيقولون الى اين فيقولون الى الجنه قالوا بل ليس قالوا نعم قالوا من انتم قالوا اهل الفضل قالوا ما كان فضلكم قالوا كنا اذا جهل علينا حلمنا واذا ظلمنا صبرنا واذا سيء الينا عفونا قالوا ادخلوا الجنه نعم اجر العاملين. سنن ابو نعيم نے جو ہے جو حافظ الحديث ہیں, حضرت علی بن حسین سیدنا علی, حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت حسین کے شہزادے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا, تم میں کا اہل فضل کون ہے؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, ان سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ, تو ان سے راستے میں ملائکہ ملاقات کریں گے, فرشتے کہیں گے الہینا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو کہیں گے جنت میں. کہاں رہے؟ حساب سے پہلے بھی حساب بھیجے ہو, جنت میں جا رہے ہو, کہاں؟ تو فرشتے پوچھیں گے تم لوگ ہو کون, من انتم, ہو کون تم لوگ؟ کہیں گے ہم لوگ اہل فضل سے, فضل والے لوگ ہیں. کہیں گے اچھا, وما کان فضلکم, تمہارا فضل ہے کیا ذرا بتاؤ تو. تو کہیں گے کن اذا جہل علینا حلمنا, جو ہمارے اوپر جہالت کی گئی تو ہم نے برداشت کیا, یعنی بدتمیزی اگر کسی نے کی تو ہم نے کیا کیا, اس کو صبر کیا, برداشت کیا اس کو, اور ہمارے اوپر جب ظلم کیا گیا تو ہم نے صبر کیا, اور جب ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ پیش کیا ہم نے اس کو معاف فرمایا. جانتے فرشتے کہیں گے
ادخل الجنت فنعم اجر العاملین, جنت میں چلے جاؤ, عمل کرنے والوں کا یہی اجر ہے.
سبحان اللہ, اللہ اکبر.
تو صاحب جلدی سے پورا کر لے رہے ہیں, اس کو بھی ختم کر دے رہے ہیں معاملہ. اللہ ہی یہ ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پیدا کرتا ہے, جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمایا, جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے بیٹے اور بیٹیاں, اور جسے چاہے بانج کر دے, بے شک وہ علم و قدرت والا ہے.
ایک مسئلہ اس میں بیان فرمایا گیا,
اللہ انسان چار طریقے کی, ایک وہ جس کے یہاں مکمل بیٹے پیدا ہوں, نمبر دو جس کے یہاں مکمل بیٹیاں پیدا ہوں, یعنی پوری بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوں, کچھ وہ جن کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا ہوں, اور چوتھا کون ہے جن کے یہاں کوئی نہ ہو. یہ چار طریقے کے. اور کمال کی بات یہ کہ انبیاء میں بھی یہ پائے جاتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو بیٹیاں تھیں, ان کا بیٹا نہیں پیدا ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آٹھ بیٹے تھے, بیٹیاں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی رسول اللہ ولد له اربعۃ بنین, چار بیٹے چار بیٹیاں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد بھی نہیں.
دو کریں گے نا وہ, یعنی بولے کیا, یعنی اللہ میں تو عیسیٰ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں کہ ابھی اتریں گے نا, اس بنیاد پر اتریں گے, 25 سال زندہ رہیں گے, حیات ظاہری کے ساتھ شادی ہوگی, اولاد ہوگی, پھر اس کے بعد حضور کے پہلے وار میں دفن کیے جائیں گے. دوسرا مسئلہ پھر آ رہا ہے,
اور کس آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمایا مگر وحی کے طور پر, یا یوں کہ وہ بشر پر وہ عظمت کے ادھر, یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو, دیکھیں اس میں واو بنا دیا ہے, پردہ عظمت کے ادھر ہو, وراء حجاب پردہ عظمت کے ادھر ہو, یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے, بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے, اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی, ایک جانتزا چیز اپنے حکم سے, اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام, نہ احکام شرع, یہ شرع نہیں ہے, یہ احکام شرع کی تفصیل, ہاں ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں, اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو اللہ کی, کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے, سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں. آئے ختم, سورہ ختم. اس میں ایک بحث بیان کی گئی ہے, وہ ہے رب کریم کے کلام فرمانے, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس سے کلام فرماتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا میں جس سے بھی کلام فرماتا ہے تو اس کا دو طریقہ ہے, یا تو وہ الہام کے ذریعہ کلام فرماتا ہے, اور یا تو پھر یہ کہ کسی حجاب کے پیچھے سے ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کسی سے کلام نہیں فرمایا ہے,
ڈائریکٹ کس سے نہیں, فرشتوں کے ذریعے, جبریل امین کے ذریعے, فرشتوں کے ذریعے, معراج وہ دنیا تھوڑی ہے,
وہ دنیا نہیں ہے بھائی, دیکھیں ہمارے قرطبی نے کتنی پیاری بات بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں ان قال ابن عباس نزل جبریل علیہ السلام علی کل نبی فلم یرہ منہم الا محمد وعیسی وموسی وزکریہ علیہ السلام فاما غیرہم فکان وحی الی امر فی المنام.
اللہ کے دیکھنے کی بات چھوڑ دیجیے, جبریل امی کے دیکھنے کی بات چھوڑ دیجیے.
فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ, ابن عباس فرماتے ہیں جبریل امین علیہ السلام ہر نبی کے پاس تشریف لائے, لیکن جن لوگوں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا اس میں سے چند پیغمبر کا ذکر کیا گیا, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت علیہ السلام کا بس. بقیہ جن کے پاس بھی پیغام لے کر کے آئے تو خواب میں ان کو الہام فرمایا اور پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. وہ الہام میں فرق ہوتا ہے. وحی پیغمبر کے لیے ہوتی ہے، الہام سب کے لیے ہو سکتا ہے. پیغمبر غیر پیغمبر دونوں
چار نبی
تو شکل بشر میں دیکھا نا، فتمثل اللہ بشرا سویا، انسانی شکل میں آئے. حضرت جبریل کے ان کے اصلی چہرے اصلی رنگ میں دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ابن کثیر نے ایک روایت حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے، اس حدیث کو آپ سنیں، تھوڑا سا کوئز کی شکل میں ہے، پھر میں اس میں جواب دے دوں گا. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے کلام کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اس پر اعتراض کرتے ہیں. جو نے فرمایا کہ بس یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر تشریف لائے، جابر بن عبداللہ تشریف لائے تو بڑے غمزدہ تھے، تو حضور نے فرمایا کیوں غمزدہ ہے؟ اللہ نے تیرے باپ سے کلام کیا ہے، بالمشافہ کلام کیا. تو خوش ہو گئے، وہ پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ میرے باپ کا حال کیا. تو یہ کلام جو اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی بات نہیں ہے، آخر برزخ کی بات ہے. اور برزخ میں یہ تو قرآن خود ہی کہتا ہے کہ وجوہ ناظرۃن الی ربھا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تک وہ تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. تو وہاں دیکھنے کی بات کہتے ہیں. کلام کیا جنگ وقت میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، کیے گئے تھے، لیکن یاد رہے کہ کلام برزخ کا ہے، اور جس کلام کا ذکر ہے اس سے مراد دار دنیا کا کلام ہے، دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی. اب جو جھوٹے نبیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس ٹیچی ٹیچی پتا ہے، تو وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا ہوتا ہوگا، جبریل امین کوئی اور ہے. وہ بہرحال یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ